جانتے ہیں یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو اہل بیت چاہتے تھے کہ بنائے، قطعاً جانتے ہیں. مثلاً اگر کوئی خود اپنے آپ ممکن ہے, آپ مجھ سے باہر پوچھیں کسی کے سامنے تو ممکن ہے میں کہوں کہ نہیں یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر کوئی مجھ سے اندر دل کی ضمیر کے اندر پوچھے یہ وہ معاشرہ ہے جو اہل بیت بنانا چاہتے تھے؟ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے. جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبتوں کا فقدان ہے, محبتیں کم ہیں, وفاداریاں کم ہیں, حساب قربانی نہیں ہے, اتحاد کی کمی ہے, یہ معاشرہ تھا جو اہل بیت بنانا چاہتے تھے. اور طے شدہ ہے کہ یہ سب کچھ کم ہے. اگر یہ سب کم نہ ہوتا تو قطعاً دشمن کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے لیے منصوبے بناتا, ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرتا, یا اس طریقے سے ہمارے مقدسات کو توہین کرتا. تو کچھ کمی ہے ہمارے اندر. صحیح ہے کہ ہم ایک حصہ وہ رکھیں جس میں ہم دشمن کا مقابلہ کریں, اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے جو مناسب رد عمل ہے وہ دکھائیں, لیکن ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے. اب وہ کمی کس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم نے یہ موضوع انتخاب کیا, بندگی کے آداب, بندگی کس طرح سے کی جاتی ہے, اللہ کی بندگی میں بنیاد کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر عرض ہوا بندگی کا تصور کیا ہے, ہم بندے ہوں تو کس قسم کے بندے بنے, اور آج انشاءاللہ اس موضوع میں کچھ اور نکات کا اضافہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ دین بندگی کا تصور دیتا ہے, بے دین کی بہت خواہش ہے کہ کاش جو دین کی بندگی ہے وہ اس کو مل جائے. دین کی بندگی کیسی ہے؟ دین میں انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے. کیسا اللہ کا بندہ بنتا ہے؟ ایسا بنتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم نے یہ کیوں کیا, پھر بھی یا نہیں کیا پھر بھی اللہ کی خاطر انجام دے رہا ہوتا ہے. بعض ایسے معجزات ہیں, چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں جو اگر دین نہ ہو تو معجزے سے کم نہیں ہے, دین کے نام پر بہت آسانی سے ہو رہے ہیں, باقی دنیا میں نہیں ہو سکتے. مثلا ماہ رمضان میں کبھی بہت گرم موسم ہو اور لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی گرفت کر سکتا ہے کہ اس نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ کوئی چیک کر سکتا ہے؟ مثلا ہم دنیا کے کیمرے لگا کر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ نہیں. آپ کتنے ہی کیمرے لگا لیں کیسے اطمینان کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ اچھا کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے پیا یا نہیں پیا, لیکن خدا کے نام پر انسان اپنے آپ کو پیاسا رکھ رہا ہوتا ہے, گلے میں پانی لے کے جاتا ہے, شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے, گلے میں اس کے کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے, یہاں تک پانی لاتا ہے گلے سے نہیں اتارتا. دین کے علاوہ یہ طاقت کہیں نہیں ہے. ہم اور آپ جو اتنا زیادہ سوچتے ہیں نا مغربی ممالک کے اندر نظم و ضبط ہے, سارا کا سارا نظم و ضبط طاقت اور توانائی سے ہے. پولیس نہ ہو پھر نظم و ضبط دیکھیں, جہاں پر ان کو پتا ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سوچنے والا نہیں ہے, کوئی جرمانہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, پھر معمولاً نظم و ضبط نہیں ہوتا, پھر نہیں ہوتا. یہ جو معمولاً نظم و ضبط ہوتا ہے یہ ایک خوف ہے جو ان کے ذہن کے اندر ہے کہ نہیں دنیا میں کچھ اس کا اثر دیکھنا پڑے گا, نہیں کیا تو یہ ہوگا. تو بعض جگہ کوئی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جانتے ہیں کہ اگر پکڑے گئے تو بہت برا ہوگا, اسے نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی طاقت کار فرما نہ ہو, یہ ہو اور آزاد ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, پھر دیکھیے کیا کریں گے. پھر یہ جانوروں سے کم نہیں ہے, جانوروں سے بدتر ہے, یقیناً جانوروں سے بدتر ہے. دین وہ طاقت ہے جو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, صرف اس کے ذہن میں ایک احساس ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اس احساس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر رکھتا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے دین کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس احساس کے باوجود جرم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہے, یقیناً ایسا بھی ہے, لیکن مجموعی طور پر جو احساس دین دیتا ہے خدا کا, بندگی کا, جو دیندار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ دوسرے کوئی فکر نہیں دے سکتا. اچھا اب دوسری فکر والے اس بات سے چاہتے ہیں کہ دین کی طاقت ہمیں مل جائے. اب ایک تصور کیجئے فرعون کی طرف دیکھیے. فرعون ایک ظالم ہے جس کو صرف اپنی حکومت سے قرض ہے, اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ جانتا ہے مجھے حکومت کرنی ہے تو لوگوں کو میرے سامنے سر جھکانا ہوگا, لوگوں کے سر جھکے رہیں گے میری حکومت چلے گی، لوگوں نے طاقت توانائی دکھائی میری حکومت نہیں چلے گی۔ لوگوں کا سر جھکانے کے لیے دو تین راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ کہ ظلم کرو، ظلم کرو اور سر جھکا لو، دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ جو دین کے اندر سر جھکاتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں دین کو ہی دین ہوں، تو لوگ خود سے دین کے اندر سر جھکاتے ہیں، کوڑے کی جرم کے اوپر یا طاقت کے ذریعے سر نہیں جھکاتے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے فی الحال کوئی کوڑا نہیں لگ رہا اس کو، اگر نماز نہ پڑھے فی الحال کوئی طاقت استعمال نہیں ہوگی، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کا معاملہ خدا نے تعالیٰ کے ساتھ۔ فی الحال تو جہنم کا کوئی دروازہ کھلتا نظر نہیں آ رہا۔ فرعون یہ دیکھتا ہے کہ دین کے اندر طاقت نہ ہو تب بھی سر جھکاتے ہیں، اور اگر میں طاقت کے ذریعے سر جھکانے کی کوشش کروں تو یہ لوگ بغاوت کریں گے۔ اب فرعون جیسے کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ دین کا دعویٰ کرے، لوگ اس کے سامنے دین کے نام پہ سر جھکا لیں، پھر طاقت بھی نہیں لگانی پڑے گی۔ اس خاطر ہر ظالم و جابر چاہتا ہے دین کو اپنی گرفت میں لے لے، ہر ظالم و جابر کی خواہش ہوتی ہے دین اس کے ہاتھ میں آ جائے کسی طریقے سے۔ کیوں؟ پھر لوگ دین کے نام پہ سر جھکاتے ہیں، اور دین کے نام پہ جو سر جھکاتے ہیں تو وفاداری سے جھکاتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی طاقت بھی نہیں لگانی پڑتی، خود سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ٹکراؤ بنتا ہے، اس خاطر ظالم دین سے ٹکراتے ہیں، اس خاطر ہمیشہ ظلم کرنے والا چاہتا ہے دین کی کہیں نہ کہیں کوئی گرفت اس کے ہاتھ میں رہے۔ اب اس کی چند تاریخی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب ہمارے سامنے ایک صورتحال ہے، اب وہ یہ ہے کہ دین کے اندر بندگی ہے، بہت اچھی بندگی ہے، طاقت بھی نہیں کرنی پڑتی، لوگ بندے بنتے ہیں۔ دوسروں کے ہاتھ ظلم ہے، طاقت لگاتے ہیں تو لوگ بندے بن جاتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں دین کو مس یوز کریں۔ ایک اور پہلو دین کے اندر ہے، چونکہ دین کے اندر بندگی ہے، بعض لوگ بے عقل بندگی سمجھتے ہیں، عقل کو استعمال نہیں کرتے دین کے اندر، جیسے ہی وہ یہ کام کرتے ہیں کسی ظالم کے ہتھے چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، کہیں پر ایسا ہوتا ہے، ہماری کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے دوسرے فرقوں کے ساتھ، تو ایک آدھ دفعہ ایسی کسی موقع پر بات ہوئی، ایک آیت کریمہ ہم نے پیش کی، اس پر کہا اس کے اوپر غور کر، تو سامنے والے نے کہا دین غور کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف ماننے کے لیے۔ اب دسویں آیات موجود ہیں ہمارے پاس دین کے اندر، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، اور یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ دین غور و فکر کے لیے نہیں ہے، صرف ماننے کے لیے، یہ دین مکمل تیار ہے کہ کوئی ظالم اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ چونکہ یہ ایسا بندہ ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے، اور دین قطعاً ایسے بندے نہیں بنانا چاہتا جن کے پاس شعور نہ ہو۔ کیوں؟ اگر دین کی ایسی بندگی لی جس میں شعور نہیں ہوا تو آپ یقیناً کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جائیں گے، پھر وہ دین کے نام پر آپ سے بندگی لے رہا ہوگا، اور آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ بس دیکھ رہے ہیں دین کے اندر ایک طاقت ہے، دین کے اندر طاقت ہے کہ یہ کام لے سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں۔ اس کا حل دین نے کیا نکالا؟ دین نے کہا تم بندے بنو فکر اور شعور کے ساتھ، بندے بنو، اپنی فکر کو استعمال کرتے رہو۔ اچھا، فکر کو استعمال کہاں کروں؟ میں اس موضوع کو ابھی حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم فکر کو کہاں استعمال کریں۔ کل جو روایت آپ کی خدمت میں پڑی اور آپ لوگ بچپن سے سنتے ہیں، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ، یا افضل من عبادت سبعین سنہ، ایک لحظہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سی فکر؟ کیا فکر کروں؟ مثلا کیا میں یہ فکر کروں کہ خدا تعالیٰ نے نماز فجر 2 رکعت کیوں رکھی ہے؟ اس پہ فکر کر بھی لوں گا تو کیا ملے گا مجھے؟ میں اس عبادت کی فضیلت کو، اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا، 2 رکعت کیوں رکھی، 3 رکعت رکھ لیتا، 4 رکعت رکھ لیتا، یہ میں نہیں سمجھ سکتا، پھر فکر کہاں کروں؟ اچھا، اگر فکر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ اگر فکر نہیں کروں گا تو یقیناً کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جاؤں گا، اور جو کچھ میں اور آپ دین کے نام پر مس یوز دیکھتے ہیں وہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بندے ہوتے ہیں، فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے کتنا بڑا سلسلہ بنا ہوا ہے ایسے دھوکے بازوں کا، جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شہروں کے اندر کسی حد تک کم، اور گاؤں دیہات کے اندر بے تحاشا، کہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں دین کے نام پر جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا اور اس کا نبی دشمن ہے ایسے اعمال کے، لیکن دین کے نام پہ انجام پا رہے ہیں۔ کیوں انجام پا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اور جو بھی دین کا دشمن ہوگا وہ ہمیشہ یہی چاہے گا لوگ بندگی کریں سوچے سمجھے نہیں, سوچنا سمجھنا بند کر. اب یہ بندگی کا پہلا ادب ہے, اس کو شریعت نے بندگی کا پہلا ادب قرار دیا ہے کہ سوچو غور کرو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا, میں نے عرض کیا اگر نہیں ہوا تو دین کہیں نہ کہیں منصرف ہو جائے گا, منحرف ہو جائے گا. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر نہیں سوچا نہیں سمجھا تو دوسرے کیسے استعمال کریں گے. مثلا نمرود, تین درجات میں سمجھتا ہوں ایسے آ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا تو لوگ دین کو استعمال کر دیں گے, دین غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. تینوں کے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے, دیکھتا ہے لوگ بے عقل ہیں بے شعور ہیں, خود کہہ دیتا ہے میں خدا ہوں جیسے فرعون. ما علمت لکم من الہ غیری, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں دیکھتا. وہ ظالم کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے خدا ڈھونڈوں گا, اور میں خدا ڈھونڈتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا. سب علامت کس کی ہے, نیچے والے سوچ سمجھ نہیں رہے, سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ ان سے کہہ رہا ہے تم خدا مت ڈھونڈو میں خدا ڈھونڈوں گا, اور میں نے خدا ڈھونڈا ہے, وہ خدا کون ہے, خود فرعون, میں خدا ہوں تمہارا. اب لوگ سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں اور وہ فرعون کی بندگی کے اندر مشغول ہو گئے. اپنے دانش میں کیا سمجھ رہے ہیں, خدا کی بندگی کر رہے ہیں, ایک ظالم کے ہاتھوں مشغول ہوئے. یہ ایک دور ہوتا ہے. اچھا یہ دور بہت عرصے نہیں چل سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے. جیسے مثلا مختلف واقعات کے اندر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مصنوعی خدا بے عزت ہو جاتا ہے. جیسے مصنوعی خدا بے عزت ہوتا ہے تو جن لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا بھی شعور رہ جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, اگر خدا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. بس یہ ایک مثال ہے. آج کل یہ کام ہو رہا ہوگا نہیں, اب آج کل یہ کام نہیں ہوگا. آج کل کہاں کوئی کام کر سکے گا, دعویٰ بھی کرے گا تو شکست کھا جائے گا. لوگوں کے پاس اب کم سے کم اتنی عقل ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے گرفت میں لے لیں گے, پوچھ لیں گے بھائی تو خدا ہے تو یہ کر کے دیکھا, نہیں کر پائیں گے. سابقہ تجربے اللہ کی کتاب نے بہت دے دیے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو اتنا شعور مل گیا ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کی مشکل کو کیسے حل کرنا ہے. اب یہ نہیں ہوگا. دوسری فارم کیا ہے, دوسری فارم یہ ہے کہ وہ خود خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا, خدا کا اسپوکس مین بن جاتا ہے, خدا کی طرف سے نمائندہ بن جاتا ہے, کہتا ہے میں تو خدا نہیں ہوں لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ میں بتاؤں گا. اور خدا ایسا رکھتا ہے جو بولی نہ سکے, خدا ایسا رکھتا ہے جو بولی نہ سکے. اس کی بہترین مثال کیا ہے, بت پرستی. بت پرستی, ایک بت کو سامنے رکھ دے گا کہے گا یہ تمہارا خدا ہے. ابھی کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کبھی کہتا ہے یہ بھی خدا کا, خدا کی تصویر ہے, خدا کا مینیفیسٹیشن ہے, تجسم ہے. اچھا یہ بولے گا کیا بت, نہیں بت تو نہیں بولے گا. تو بت کی اور خدا کی خواہش کا اظہار کون کرے گا, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے اب خدا یہ چاہتا ہے. اچھا اس سے کوئی پوچھے تجھے کیسے پتا چلا خدا کیا چاہتا ہے, یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چونکہ یہ خدا کو سنبھالے بیٹھا ہے تو بس یہی خدا ہے, اور جو خدا کہتا ہے وہ اس کو پتا ہے. یہ بول رہا ہے کہ خدا نے اب یہ چاہا ہے, فلاں قبیلہ آیا اس سے کہا بھائی تم لوگ یہ نذرانہ دو. کس نے کہا بھائی, خدا کی یہ خواہش ہے. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تجھے کیسے پتا چلا یہ خدا بولتا ہے کیا, نہیں. تو تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ خدا ہے, اور تجھے کیسے پتا چلا کہ ہمیں یہ نذرانہ دینا ہے. اب یہ بے عقلی کا فائدہ ہے, اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے معاملہ ختم ہو گیا. ابو سفیان نے کہا بھائی اب یہ کرو, ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں. اور ان کے دماغوں کے اوپر اتنی شدید گرفت کر لے گا کہ اگر نہ کریں تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمجھیں گے کہ وہ خود بخود کر ڈالیں گے. جیسے یہ معاملہ آج کل بھی چل رہا ہے, صرف ایک خوبی ہے, اب بت سامنے نہیں ہے, اب کچھ اور سامنے ہے, اب کچھ اور سامنے ہے. مثال کے طور پر جرت کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مثلاً یہ جو معمولاً پیروں فقیروں کے اوپر آستانے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس پہنچے فلاں کام مجھے چاہیے, میرے لیے فلاں دعا کرو, کیا کہا یہ کرو, صحیح یہ کرو. اب اس سے کوئی پوچھے شریعت نے کہا ہے کہ یہ کرو, نہیں شریعت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی. فلاں چیز قربان کرو اور فلاں کام فلاں طریقے سے اس طریقے سے کرو تو ہو جائے گا, کس نے کہا ہے؟ شریعت نے کہا, کوئی روایت ہے؟ نہیں شریعت نے تو نہیں کہا, تو تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ہو جائے گا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ چونکہ مالک ہے, اس جگہ کا مالک ہے, تو وہ کہے گا اور لوگ مان لیں گے. یہ جدید دور کی بت پرستی ہو گئی, آج کی بت پرستی ہے. تو اس آدمی کے لیے کون سے لوگ اچھے رہیں گے؟ وہ جو سوچنے سمجھنے والے ہوں, جو نہ سوچیں نہ سمجھیں. سوچنے سمجھنے والے تو اس کو گرفت میں لے لیں گے, وہ تو اس کو پکڑ لیں گے. تو اس کو بہترین لوگ وہ چاہیے جو نہ سوچیں نہ سمجھیں. اور اللہ بھی جانتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے سوچنا سمجھنا بند کیا تو ان لوگوں کے ہاتھوں پھنس جائیں گے. اس خاطر وہ بار بار اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم اپنی عقل کو بند نہیں کرنا. افلا تفکرون, افلا تدبرون, سوچتے کیوں نہیں, سمجھتے کیوں نہیں, کیا دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ اتنی زیادہ گرفت کیوں کرتا ہے سوچنے سمجھنے پہ؟ یعنی کوئی نہ سوچے نہ سمجھے خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تو وہ چاہتا ہے سوچے سمجھے. کیوں؟ اس کو پتا ہے نہیں سوچیں گے تو پھنس جائیں گے, کہیں اور چلے جائیں گے. خدا اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ کمال حاصل کرے, نہ کہ دوسرے بندوں کے غلام بن جائے. ایک وجہ جو میں پہلے بھی اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ورنہ بت پرستی سے خدا کیوں لڑتا ہے؟ مثلا ذرا سا سوچیے کہ ایک آدمی بت کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے اور اس بت سے کہہ رہا ہے کہ میری فلاں خواہش کو پورا کر دے. اس بت نے سننا ہے کیا؟ نہیں. اس بت نے کچھ کرنا ہے؟ وہ بھی نہیں. کس نے سننا ہے اور کس نے کرنا ہے؟ صرف خدا نے. جب خدا تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکائے, بت کے سامنے سر جھکائے, خدا کی بندگی میں کوئی کمی آئے گی کیا؟ خدا کی بے نیازی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ نہیں. خدا کے سامنے سر نہ جھکائے, اس بت کے سامنے سر, خدا کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح ہے. تو کیوں خدا چاہتا ہے بت پرستی نہ ہو؟ کیوں؟ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ اگر میرے نام پہ بت کے سامنے سر جھکائے گا, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ابو سفیان اس کو اپنا غلام بنا دے گا. اپنے بندے کو بندے کا غلام نہیں دیکھنا چاہتا, اپنے بندے کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے, غلام نہیں دیکھنا چاہتا. اس خاطر بت پرستی سے ٹکراتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ سب بتوں کو توڑ دو, سب بتوں کو توڑ دو. کیوں؟ میرے بندے آزاد رہیں. اچھا خدا بندوں کو آزاد کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ کمال ملیں گے اسی وقت جب یہ آزاد ہوگا. غلام ہوگا تو کمالات نہیں ملیں گے, آزادی میں کمالات ملیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء نے عاشور کے دن خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, درود بھیجے گا ان کے نام گرامی, تمہارا اگر دین نہیں ہے قیامت سے نہیں ڈرتے, فکونوا احرارن فی دنیاکم, اپنی زندگی میں آزاد بن کے دکھاؤ. غلام کیوں بنتے ہو یزید کے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے غلام کیوں بنتے ہو؟ آزاد بنو. آزاد انسان دوسروں کی بلا چون و چرا اطاعت کرے نہیں کرے گا, عقل سے کام لے گا. بس ایک مس یوز ہوا دین کا, دعوی خدائی فرعونیت. ایک مس یوز ہے بت پرستی جو نمرود کے ہاں. ایک درخواست کروں گا آپ لوگوں سے, جب بھی کوئی چیز پیش آیا کرے فوراً اپنے آپ کو لڑکنے نہ دیں, گرفت کریں اپنے اوپر. ہم لوگوں کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے. خدا نے ہمیں بھیجا ایک ہدف سے, اطراف میں کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں, ہم وہیں پہ رک گئے, ہدف کو بھلا دیا. زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ جو ہماری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عدم کنسنٹریشن, لیک آف کنسنٹریشن, تمرکز نہیں ہے ہمارے اندر, ہم کسی کام کو پوری توجہ کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے. جہاں کوئی ٹک کی آواز آئی ہماری توجہات وہاں چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ اپنے ذہن کو متمرکز کیجیے. زندگی میں بھی یہی کرنا ہے. آپ کی زندگی میں معاش کی مشکل ہے, آپ کی زندگی میں بیماری کی مشکل ہے, آپ کی زندگی میں سیکیورٹی کی مشکل ہے, یہ مشکلات آپ کو ہدف سے دور نہ کریں. آپ کا ہدف کچھ اور ہے. آپ دنیا میں معاش کے لیے نہیں آئے, آپ دنیا میں بیماریوں سے لڑنے نہیں آئے, آپ دنیا میں سیکیورٹی لینے کے لیے نہیں آئے, آپ دنیا میں کمالات لینے کے لیے آئے. یہ مشکلات آپ کو کمالات سے دور نہ کریں. تو ایک میں نے جو کل مثال دی کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نماز توجہ سے نہیں پڑھ پاتا چونکہ مجھے معاش کی مشکل ہے, تو یہ بیچارہ مظلوم ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ معاش کو حل کرنے کے لیے نہیں آیا. معاش کا حل کرنے کا وعدہ خدا نے خود کیا ہوا ہے, اس کو خدا کی بندگی کرنی ہے. البتہ خدا کی بندگی کے ساتھ معاش کے لیے جد و جہد کرنی ہے, لیکن جب خدا کی بندگی کریں بس خدا کی بندگی کریں, پھر ادھر ادھر کی نہ سوچیں. تو کنسنٹریشن بڑھائیں, اپنی توجہ بڑھائیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, کبھی موقع ملا تو اس دوران میں اس کے اوپر بھی عرض کروں گا, چونکہ یہ بھی بندگی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ بندہ صرف اپنے خدا کی طرف توجہ دے. انشاءاللہ عرض کریں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک صورت ہو گئی دین کو مس یوز کرنے کی, الوہیت, دعوی الوہیت فرعون. ایک صورت یہ ہو گئی بت پرستی. خدا کسی کو بناتا ہے, پیچھے سے خود بولتا ہے اور خدا بولے گا نہیں, معاملہ حل ہو گیا. اس میں تھوڑا سا کوشچن آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو, پھر انبیاء کا کام اس سے مختلف کیسے ہے؟ اس پر بھی چلیں اشارہ تنرس کرتا چلو, کہیں سنو یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے گا. جیسے ہی کوئی نبی بنتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے معجزہ دکھائے. نبی بغیر معجزے کے نہیں ہیں, امام بغیر معجزے کے نہیں ہیں. معجزہ کیوں دکھائے؟ ابو سفیان معجزہ نہیں دکھائے گا, ابو لہب معجزہ نہیں دکھائے گا, نبی معجزہ دکھائیں گے. کیوں؟ نبی کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے میرا خدا سے رابطہ ہے. سب سے پہلا کام نبی کا یہ ہے, یہ ثابت کریں کہ میں نبی ہوں. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایک معجزہ دکھائیں جو ہم نہ کر سکیں, اور اس سے ہم یہ سمجھ جائیں گے ان کا خدا سے رابطہ ہے, اب یہ خدا کے نام پر بول سکتے ہیں. معجزے سے پہلے نہیں بول سکتے, پہلے معجزہ دکھائیں گے. جب ہم وہ معجزہ دیکھیں گے جس پر ہماری عقلیں عاجز رہ جائیں گی اور ہم سمجھ جائیں گے انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا, جب ہم مطمئن ہو جائیں گے تب ہم کہیں گے ان کا خدا سے رابطہ ہے, اب یہ خدا کے نام پر بول سکتے ہیں. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے بندوں سے کہا کہ تم سر جھکاؤ, بغیر معجزے کے قبول کریں گے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, تم خدا کے نام پر یہ کرو, سب سے پہلا سوال لوگ یہ کریں گے یہ کیسے ثابت ہو آپ خدا کے نمائندے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے عصا پھینکی, اجدہا بنایا, لوگوں سے کہا تم یہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اگر تم نہیں کر سکتے تو سمجھ لو کہ میں بھی انسان ہونے کے ناطے نہیں کر سکتا, تو مجھ سے صرف خدا نے کروایا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ میرا خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے جو تمہارا نہیں ہے, اب یہ خدا کے نام پر بول سکتے ہیں. امامت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, امامت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہر بننے والے امام کو اعلان ہونے کے بعد ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں امام ہوں. ایک دفعہ کسی نے امام کے محضر میں آ کے سوال کیا کہ مولا ہم یہ کیسے پہچانیں کہ کوئی دعویٰ کرے تو وہ امام ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک پتھر کی سل لاؤ. پتھر کی ایک سل لائی گئی, امام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھے, جیسے ہی پتھر کے اوپر ہاتھ رکھے پتھر اندر جانا شروع ہو گیا, ہاتھ پتھر کے اندر جانا شروع ہو گیا. ہاتھوں کو اٹھایا تو پتھر کے اوپر امام کے ہاتھ کے نشانات موجود تھے. امام نے فرمایا جو یہ کر کے دکھائے وہ امام ہے. بلا وجہ میں کسی سے دعوی امامت قبول نہیں ہے, پہلے کوئی معجزہ دکھائے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ وہ کام ہے جو بندے نہیں کر سکتے, بندے نہیں کر سکتے, اس سے ثابت ہوا ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے, اب خدا کے نام پر بول سکتے ہیں. ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں, واقعہ بھی عرض کرتا چلوں, کوئی خطوط لے کر آیا, اس نے نئے دعویٰ کرنے والے عبداللہ افتاح سے کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو خطوط کے جواب دیں. اس نے کہا کہ خط دو میں جواب دوں, جواب دیتا ہوں خط کھولنے کے بعد. کہا نہیں, خط کھولنے کی اجازت نہیں ہے, خط کھولنے کی اجازت نہیں. کہنے لگا تم لوگ ہم سے علم غیب چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ غیب نہیں ہے, پچھلے آئمہ نے خط کھولے بغیر جواب دیے ہیں, آپ کو بھی دینے پڑیں گے. کہا تم لوگ غیب چاہتے ہو, چلے جاؤ یہاں سے. کہا ٹھیک ہے. باہر آئے اور اپنے دل میں ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا, جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ امام ہے یہ تو امام نہیں ہے, چونکہ پچھلے آئمہ خط کھولے بغیر خط کے جواب دیتے تھے. کوئی سامنے آیا, اس نے کہا تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے آؤ. اس کے پیچھے گئے, دو تھے, ایک دوسری طرف چلا گیا کہ کہیں جاسوس نہ ہو, مارا جائے تو ایک ہی آدمی مارا جائے. وہ دوسرے اس کے پیچھے گیا, امام کی خدمت میں پہنچے, ان سے بھی یہی کہا, کہا کہ مولا خط لائیں, خطوط کے جواب چاہیے. مولا نے فرمایا کہ اچھا, ان خطوط کی کیفیت یہ ہوتی تھی یہ ہوتی تھی. امتحان کا طریقہ کار یہ تھا, ایک خط ایک پیپر پہ سوال لکھتے تھے, اس کے نیچے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے جواب کے لیے. اس سیل لگا دیتے تھے, مہر لگا دی جاتی تھی. صحیح ہے, بس ایک خط ہوتا تھا جس کے اوپر سوال ہوتا تھا, نیچے جواب کی جگہ ہوتی تھی. یہ خط کاغذ دو اور کاغذوں کے درمیان ہوتا تھا, پھر وہ ایک لفافے کے اندر ہوتا تھا. اس کے بعد اور وہاں والا ہمارے پاس 40 سوالات ہیں, اس میں تم آزاد ہو, جو کرنا ہے کرو, کیونکہ اس کو پتا ہے آخرکار میرے ہی پاس آ جائے گا. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں, مثلا کوئی ظالم آئے گا, کہے گا کہ دین بہت مقدس چیز ہے, بہت مقدس چیز ہے, اتنی مقدس چیز ہے کہ اس کو ایسی جگہوں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو تم دین کو رکھو کونے میں, باقی زندگی میں دین کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیت, دین کس دن کے لیے ہے؟ اتوار کے لیے. باقی چھ دن کیا ہوگا؟ باقی چھ دن تمہاری مرضی, جو کرنا ہے کرو. اچھا یہ جو ان کو سکھایا ہے یہ کیوں سکھایا؟ دین اتوار کے لیے ہے, باقی چھ دن مرضی ہے. مرضی کا مطلب کیا ہے؟ باقی چھ دن ہماری گریز نہ ہو. باقی چھ دن کہاں جائے گا؟ یہ کسی نہ کسی کے پاس تو جائے گا, اب وہ ہمارے پاس ہے. تو عیسائیت کی اس وقت چار انجیلیں ہیں, چار انجیلیں, چاروں انجیلوں کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, خدا کے لیے دین ہے اور بادشاہ کے لیے سلطنت ہے. خدا کے لیے دین ہے, بادشاہ کے لیے سلطنت ہے. صحیح ہے. اب اگر کسی کو دین چاہیے تو کیا کرے؟ وہ خدا کے پاس جائے گا. کس دن جائے گا؟ اتوار کے دن. باقی جو ہے وہ سب کس کا ہے؟ وہ باقی سب بادشاہ کا ہے. وہ کتنے دن ہے؟ چھ دن ہے. یہ وہی حربہ ہے, یہ انسانوں کو غلام بنانے ہی کا حربہ ہے, لیکن جملے میں تھوڑی سی ایک لچک ہے. وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں, نہیں کر سکتا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کے نام پہ حکم دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس نے کیا کیا؟ خدا کو ایک دن میں باندھ دیا اور چھ دن میں میں ہوں. اس نے یہ کام کیا. یہ ایک اور راستہ ہے دین کو بے اثر کرنے کا. کوئی انسان دوسرے کو غلام بنانا چاہتا ہے, ایک اور راستہ یہ ہے, دین کو مختصر کر دے, باقی حصے میں خود حکومت کرنا شروع کر دے. ان سب کا حل کیا ہے؟ سب کا حل کیا ہے؟ سب کا حل ایک ہی ہے. سوچو, غور کرو, دین کے نام پر عقل کو استعمال کرو. یہ بندگی کا پہلا ادب ہے. اب کیا سوچے, کس طرح سے سوچے؟ چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, آج کل کا رائج دھوکہ کون سا ہے؟ خدائی کا دعویٰ آج کا رائج دھوکہ نہیں ہے. بت پرستی کسی حد تک رائج دھوکہ ہے, صرف بت کی شکل تبدیل ہوئی ہے. بت کی شکل تبدیل کر دی ہے, اب بت نہیں ہوتا, کم سے کم دین اسلام کے اندر. اب کوئی اور چیز سامنے ہے اور پیچھے سے ایک آدمی بول رہا ہے, یہ غلط ہے. یا تو شریعت نے کہا ہے تو تم بول لو, اور اگر شریعت نے نہیں کہا پھر تمہیں بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں جرات کر کے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک موقع پر کہیں پر دین کے نام پر ایک عمل انجام پر ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ دیکھو یہاں پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر ایک سکہ اٹھائیں گے, آپ کی منت پوری ہوئی تو 12 سکے رکھیں گے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ ایک سکہ اٹھائیں گے, آپ کی منت پوری ہوئی, آپ 12 سکے رکھیں گے. ایک سوال کروں گا, یہ کہ میں ایک سکہ اٹھاؤں اور منت پوری ہونے پہ 12 رکھوں, شریعت میں ہے, حدیث ہے, کسی امام نے کہا ہے, اس کو کیسے پتا چلا, اس کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ یہ شریعت کو طے کرنے والا میں ہو سکتا ہوں کیا؟ نہیں ہو سکتا. میرے پاس اختیار ہے کہ میں شریعت کو طے کروں؟ آیا دین کے اندر اپنی مرضی سے میں کوئی چیز ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکتا. یہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو عقل کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکہ اٹھایا ہے, یہ سکہ میں نے رکھا تھا, آپ کی منت پوری ہوئی, آپ ایک سکہ رکھ دیجئے, چونکہ ایک سکہ میرا تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کی منت پوری ہوئی, آپ کی مرضی, آپ کوئی بھی کام کیجئے, کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. لیکن یہ میں طے کر کے دوں کہ یہ ہوگا تو آپ یہ کریں گے, یہ اختیار مجھے کس نے دیا ہے؟ یہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کا. اگر میں آپ سے مثال کے طور پر فرض فرمائیے, آج فرض کر دیں پیر کا دن ہے, میں آپ سے کہتا ہوں پیر کے دن کے لیے ایک نماز ہے 25 رکعت نماز, اس نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے, आपका हक है मुझसे आकर पूछें सर ये नमाज कहाँ लिखी है, किस इमाम ने कही है, कहीं है या नहीं है। अच्छा अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि नहीं ये कहीं नहीं है, ये मैंने बनाई है, कबूल है ये? कतान कबूल नहीं है। क्यों? किसी को मुस्तहब और मकरूह बनाने का हक नहीं है, किसी को मुस्तहब और मकरूह बनाने का हक नहीं है। ये हक सिर्फ साहिब शरीयत को, हम लोगों को ये हक है कि हम दीन के नाम पर चीजें बनाए? कतान हमारे पास कोई हक नहीं है। फिर किसने दिया ये मन? हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे? हम बना रहे हैं, अमलन बना रहे। इस खातिर मैं अर्ज करूंगा अकल को इस्तेमाल करें। साहिब शरीयत ने जो शरीयत दी है उसके ऊपर महदूद रही, अपनी शरीयत खुद मत बनाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? कल ये होगा, कल एक आदमी आएगा और वो कहेगा कि अब जो इस सिक्के को उठाएगा और उसकी मन्नत पूरी हुई वो रोजाना एक घंटे यहां पर खिदमत करेगा। उसने 12 सिक्के रखवाए थे, अगला 100 सिक्के रखवा लेगा, एक और 120 रखवा लेगा। इसने सादा सिक्के रखवाए थे वो चांदी के रखवा लेगा, कोई बहुत बड़ा मसला पूरा हुआ तो वो सोने के रखवा लेगा। अच्छा अगर मैं सोने का सिक्का नहीं दे सका तो फिर क्या करूं? मैंने उठा लिया, सोने का सिक्का नहीं दे सका, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, एक घंटे यहां पर आके खिदमत करना। आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरू हो गया, एक दर्जे पर 12 सिक्कों ही से गुलामी की एक दर्जा शुरू हो चुका है। क्यों? आपने ऐसे हुक्म पे सर चुका लिया है जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया था। किसके कहने पे सर चुकाया है? मासूम के कहने पे? नहीं, मासूम भी नहीं है सामने वाला, सामने वाले के पास कोई हक नहीं है। इसका हक क्या है? इसका हक यह कि इसने कुछ सिक्के रखे हैं तो कितने सिक्के का मुतालबा कर सकता है? जितने रखे हैं इतने का मुतालबा सही है। बस हम कह सकता है कि मैंने यहां पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है, जो रोटी का टुकड़ा उठाए वो एक रोटी का टुकड़ा और रख दे चूंकि इस रोटी का मालिक मैं हूं। हाँ ये कह सकता है, वो ये कह सकता है कि रोटी का मालिक मैं हूं, जो रोटी उठा रहा है वो इस एक रोटी की जगह एक रोटी रख ले, ये काम कर सकता है। लेकिन वो ये तय करे कि जो मैं कह रहा हूं ये शरीयत है, ये कोई नहीं कर सकता। शरीयत का इख्तियार सिर्फ साहिब शरीयत को है। और अगर आप और मैं बिला दलील किसी को साहिब शरीयत बनाकर उससे शरीयत लेना शुरू कर दें, ये गुलामी की एक और कसम शुरू हो जाएगी। अच्छा अब खुद अपने आप से पूछिएगा, हमारे माशरे में ये राइज नहीं है? बहुत राइज है। अच्छा यहां पर तो कम है। अब मैं चंद निशानियां और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बाज और जगहों के ऊपर कहां तक राइज है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। पाकिस्तान के सरहदी सूबे में एक दफा मुझे जाना हुआ। चलिए कहने में भी क्या हर्ज है, बाराचना और कोहाट के नजदीक। तो वहां पता चला कि कुछ लोगों का नस्लों से पेशा काम ही पीर बनना है। जब बदकिस्मती से मामूलन ये लोग सादा, मामूलन सादा, चूंकि सादात का एक खास एहतराम है उससे मिस यूज किया। इनका काम है कि ये पीर हैं, लोग इनके घरों पर आते हैं अपनी मन्नत मुरादों को पूरा करवाने के लिए, और ये लोग तय कर रहे होते हैं कि तुम आज जितनी कमाई करोगे उसमें से इतने फीसद यहां रखोगे। राइज तरीन तरीकेकार, राइज तरीन तरीकेकार, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, ये इस पेचीदगी के साथ अर्ज किया कि अगर सब बताऊं तो आपके जज्बात बहुत मजरू हो जाएंगे। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, और अगर सब बता दूं तो आपके जज्बात बहुत मजरू होंगे कि दीन के नाम पर यह सब पूरी हो रहा है। तो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं सब, जो सबसे कम आपके जज्बात कबूल कर पाए वो ये है कि 10% पैसा रखेगा, मसलन 20% कमाई का यहां पर रखेगा। उसके बाद जो कुछ ये कर रहे हैं वो ऐसा है कि उन सब को देखकर आदमी कहता है भाई ये आदमी इंसान नहीं है, ये आदमी इंसान नहीं है। और ये सब किस चीज के नाम पे हो रहा है? दीन के नाम, सब दीन के नाम पे हो रहा है। बदकिस्मती से सादात के नाम पे हो रहा है। بدقسمتی سے. اچھا اس میں غیر سادات بھی کچھ ہیں, اکثریت سادات کی ہے. کیوں اکثریت سادات کی ہے؟ پہلے سادات کا ایک احترام تھا, اس علاقے میں سادات کا ایک احترام تھا, اس کو مس یوز کرتے ہوئے یہ کام ہو گیا ہے. اچھا یہ سب کیوں ہوا ہے؟ شریعت نے یہ اختیار دیا تھا کسی کو؟ مثلا مجھے یہ اختیار ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ چونکہ آپ مجلس میں آئیں گے لہذا آج کی کمائی کا 10% یہاں رکھ دیجیے گا, کس شریعت نے کہا؟ اگر کوئی خمس بھی مانگے اور یہ کہے میں خمس لوں گا اور خمس میں میری مرضی ہے میں جو کچھ بھی کروں گا, اس کو بھی دینا جائز نہیں ہے. شریعت طے کرے گی کہ یہ کہاں جائے گا, شریعت طے کرے گی کتنے فیصد ہوگا, شریعت طے کرے گی کہ اس کا استعمال کیا ہوگا. کسی کو اتنا سا بھی اختیار نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک وجہ سے, خدا تعالیٰ نے بندگی کی پہلی شرط رکھی تھی سوچے گا سمجھے گا. اس نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا. جیسے ہی سوچنا سمجھنا بند کرتے ہیں قومیں اسیر بن جاتی ہیں, قومیں غلام بن جاتی ہیں. تو جہاں خدا نہیں پہنچانا چاہتا تھا وہاں یہ پہنچ جاتی ہیں. خدا تعالیٰ کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. اب میں عرض کروں گا, پھر وقت اختتام پر ہے, صرف اس موضوع کو کم از کم ذکر کرنے کے لیے سوچیں کیا, سمجھیں کیا, تاکہ اس مشکل میں نہ پھنسیں. کم سے کم ایک سوچنے سمجھنے کا پوائنٹ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جب بھی آپ سے کوئی کہے شریعت کا مطالبہ یہ ہے, کم از کم یہ ضرور پوچھئے کیسے ثابت ہوا کہ یہ شریعت کا مطالبہ ہے. آپ سے کسی نے کہا دو رکعت نماز پڑھو فجر کی, آپ اسے پوچھیں کیوں شریعت نے کہا ہے. میں یہ کیوں کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دو کیوں پڑھوں تین کیوں نہ پڑھوں, نہیں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوچھیں کہ آیا شریعت نے کہا ہے, ثابت کر لے کہ ہاں شریعت نے کہا ہے, دیٹس آل, ختم ہو گیا معاملہ. اگر شریعت ایک دفعہ مجھ سے کہے صاحب شریعت, مثلا امام وقت صاحب شریعت درود بھیجے گا, صاحب شریعت امام فرمائے اس جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ, کوشچن نہیں ہے کیوں, اس پہ سوال نہیں ہے, اس پہ صرف ایک ہے جواب ہے, سمعن و اطاعت, سنا اور اطاعت کرنا بس. کیوں کہ صاحب شریعت ہے, جانتے ہیں کہ امام ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. اب عقل نہیں چاہیے, عقل کب تک چاہیے, امام ہے یا نہیں ہے بس. ایک دفعہ یہ طے ہو گیا امام ہے, معاملہ ختم, اب اطاعت ہے. ہم اور آپ کے سامنے امام کی پردہ غیب میں ایک کوشچن باقی ہے, یہ حکم شریعت کا ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کر دے یہ شریعت کا حکم ہے پھر معاملہ ختم, پھر اطاعت کر رہی ہے. لیکن اس ثابت ہونے تک کوئی اطاعت نہیں کر سکے گا, پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ حکم شریعت کا حکم. بس عزیزان محترم, اس احتیاط کے ساتھ کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو یقیناً ناگوار گزر سکتی ہیں, اور اس مشکل کی وجہ سے کہ بولے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے, بولے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے, میں نے اپنی خدمت میں یہ رائے پیش کر دی. بس پہلا پوائنٹ سوچنے سمجھنے کا کیا ہو گیا؟ پہلا پوائنٹ تو یہی ہو گیا کہ آپ یہ سوچیں شریعت نے کہا ہے یا نہیں کہا, تاکہ میں اور آپ کسی اور دام میں نہ پھنسیں, شریعت کے مدعی رہیں, شریعت کے پابند رہیں. درود بھیجے گا محمد والے وہاں. دوسرا پوائنٹ سوچنے کا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں شریعت اس معاملے میں مجھ سے کیا سوچنا چاہ رہی ہے, کیا چاہتی ہے. مثلا میں نے نماز پڑھنا شروع کی, بے سوچی سمجھے پڑھوں یا سوچ سمجھ کے پڑھوں؟ اصل شریعت کہتی ہے نہیں سوچو گے سمجھو گے تمہاری عبادت کا اثر اتنا سا, سوچو گے سمجھو گے تمہاری عبادت کا اثر پڑ جائے گا. ہر عبادت کے پیچھے شریعت چاہتی ہے سوچو سمجھو, بس یہ دوسرا قانون طے ہو گیا. اگر میں آپ کو عبادت کر رہا ہوں اور میں اس میں سوچنے سمجھنے کے عمل کو بند کیے ہوئے ہوں, اس کا مطلب شریعت کے مطابق نہیں. شریعت کبھی بے سوچی سمجھی عبادت نہیں چاہتی. بس میں نے دو رکعت نماز پڑھی, آیت اللہ دسغیب اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دو رکعت نماز پڑھی ایک منٹ کے لیے سوچا, ایک منٹ کے لیے اس کی توجہ رہی, بس ایک منٹ ہی قبول ہے, باقی قبول نہیں. بس کسی نے کہا اللہ اکبر اور اس کا ذہن غائب ہو گیا، اور واپسی میں کہا اللہ اکبر اور اس کا ذہن واپس آیا، اس کی نماز میں کچھ بھی قبول نہیں، چونکہ اس نے سب کچھ بے سوچے سمجھے پڑا، یہ نماز قبول نہیں ہے. اچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنی ہے؟ واجب تو ختم ہو گیا، واجب اتر گیا، اس کا قبول نہیں ہوئی ہے. قبول کتنی ہوگی؟ جتنے میں سوچے گا، جتنے میں سمجھے گا. ہر نماز ہر عبادت کے ساتھ ایسا ہی ہے، بس ہر عبادت کے اندر فکر باقی ہے. خود قرآن کریم کو دیکھ لیجیے، ہمارے ماہوارے کے رمضان کے اندر بعض لوگ ایک سپارہ ختم کرتے ہیں قرآن کریم کا، ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنی دیر سوچتے ہیں؟ مثلا 20 منٹ میں ایک سپارہ ختم کیا، سوچا کتنی دیر تھا؟ شاید 1 منٹ بھی نہیں، چونکہ جس اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے اگر عربی جانتا بھی ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا پڑھ رہا ہے. اس عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھنے کا ثواب ہے وہ اس کو ملا ہے، 20 منٹ اس نے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کا ثواب ہے، وہ ثواب بھی ملا ہے. لیکن بدقسمتی سے قرآن کریم کو بلا سوچے سمجھے پڑھنا ایک طرح سے قرآن کریم کی توہین ہے، ایک طرح سے قرآن کریم کی توہین ہے. شاید اس معاملے میں ثواب نہیں مل رہا ہوگا بلکہ الٹا کوئی گرفت ہو جائے گی، سوچا کیوں نہیں. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ختم قرآن کی دعا کے اندر، ختم قرآن کی دعا کے اندر مولا نے دعا بھی کی ہے. اور اگر آپ اول ماہ مبارک رمضان کی دعا کے اندر جب قرآن کریم شروع کرنے لگے تو اس وقت کی ایک دعا ہے اس کو پڑھیں، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدایا میرے قرآن پڑھنے کو بغیر نصیحت کے قرار نہ دے، ایسا نہ ہو میں قرآن پڑھوں کوئی نصیحت نہ لوں، شروع میں ہی لکھا ہوا ہے. لیکن پھر بدقسمتی سے اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، کوئی چینل نہیں چھوڑا جس سے اصلاح ہو جائے. حتیٰ وہ دعا جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں سوچوں گا سمجھوں، اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتا ہے، تو اب اس سے کچھ نہیں سیکھا. نتیجہ پورا سسٹم بغیر سوچے سمجھے کی عبادت پر آ گیا. اچھا، اب اس عبادت کا اثر ہونا ہے کیا؟ نہیں، اب نہیں ہونا. واجب ادا ہو جائے گا، نماز کا واجب ادا ہو گیا ہے، تکرار نہیں کرنی ہے، ثواب بھی نہیں ہے. اس عنوان سے کہ نماز پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی حیا برائی سے روکتی ہے، یہ نماز نہیں روکے گی. بس لبے لباب کیا ہوا؟ جو آج آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ ہے کہ دین میں بندگی ہے، بندگی بہت مضبوط ہے. ہر ظالم کی خواہش یہ ہے یہ بندگی مجھے مل جائے، کیونکہ اس میں مشقت نہیں ہے، لوگ سر چکاتے ہیں. اس کے لیے دو تین راستے دیکھے انہوں نے، ایک راستہ دیکھا ہے الوہیت کا دعویٰ، ایک راستہ دیکھا ہے بت پرستی، بت پرستی کی تصویروں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایک راستہ دیکھا ہے کہ دین کو محدود کر دیں، باقی میں جو کچھ بچے پھر وہ ہمارا ہو جائے گا. ایک اور راستہ بھی ہے، وہ ہے نفس پرستی، یہ بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے، یہ بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے. دین میں ایسی کوئی تبدیلی کر دے کہ نفس پرستی کا راستہ کھل جائے، اس کا بہت آسان کام ہے. اس قسم کے دین کو مرجعہ فرقہ کہتے ہیں. میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اوپر کچھ منٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں. ان سب کا توڑ کیا ہے؟ سادہ سا توڑ ہے، سوچنا سمجھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں دین کے ہر کام کا. فرض فرمائیے میں نے اور آپ، میں نے یہ ٹوپی پہنی ہے، میں ذمہ دار ہوں، مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہے کیوں پہنی ہے. اگر یوں ہی کوئی پہنے کوئی مشکل نہیں ہے، مثلا کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے پہن رہا ہے مشکل نہیں ہے، جیکٹ پہنتا ہے، سویٹر پہنتا ہے، قمیض پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، سب کوئی مشکل نہیں ہے. دین کے نام پر پہنے اب مشکل ہے، اب جواب دینا پڑے گا دین نے کہاں لکھا ہے، یہ جواب دینا پڑے گا. آپ میں اردو زبان میں کچھ بھی بولتے رہیے جب تک دین کے نام پر نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں کہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ دین کی عبادت ہے، اب میں کچھ کہوں، اب سوال ہے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ جو کہا تھا یہ عبادت ہے، اب سوال ہے. بس ہر چیز میں جیسے ہی آپ دین کا نام لیں گے ایک سوال ہونا چاہیے، دین نے کہا ہے. کاش میں اور آپ یہ سوال کرنا شروع کر دیں اپنے آپ سے، پھر لوگوں کے لیے دین سے استفادہ کرنے کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر لوگ دین کے نام پہ مس یوز نہیں کریں گے. اور آخری بات یہ کہی کہ جو بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ نے سوچا سمجھا چاہا. نماز سوچی سمجھی چاہیے، روزہ سوچا سمجھا چاہیے، حج کے لیے بھی چاہتا ہے سوچ سمجھ کے انجام. آپ کا میرا ہر عمل ایسا ہی ہے. بس ایک اور مشورہ دوں گا آپ کی خدمت میں، کل آپ مثلاً فرض فرمائیں کل پرسوں کسی بھی دن آپ سید الشہداء کے نام پر جلوس لے کر نکلیں، سوچے سمجھے نکلیں، کیوں نکلیں، کیا چاہتے ہیں؟ یا آپ عبادت کر رہے ہیں یا عبادت نہیں کر رہے ہیں. اگر عبادت کر رہے ہیں سوچی سمجھی کریں، سوچ سمجھ کے کام کریں. یہ ڈھنگ ہے جلوس نکالنے کا، ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات جلوس نکلتا دیکھ کر اندر سے تکلیف ہونے لگتی ہے، آداب نہیں ہے. ایک وہاں گفتگو کر رہا ہے، ایک وہاں پہ ہنس رہا ہے، ایک یہاں پہ کھیل رہا ہے، بیچ میں جلوس بھی چل رہا ہے. آؤ سب اللہ تعالیٰ، یہ ادب سے خالی جلوس ہے، یہ آداب کے مطابق نہیں ہے. شبیداری ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. بعض اوقات جان بوجھ کر میں کار کے اندر لگے ہوئے کیسٹ پہ لوہا بند کرواتا ہوں کہ اگر نہیں سن رہے تو مت لگاؤ، توہین مت کرو. ذکر سید الشہداء کے ساتھ توہین نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ تعالیٰ. ایسا ہونا چاہیے ادب نظر آئے. آپ کہہ رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں اور بے سوچی سمجھی عبادت، بے سوچی سمجھی عبادت قبول نہیں ہے، سوچی سمجھی عبادت قبول ہے. آپ کہیں جلوس نہیں کر نکل رہے ہیں، اپنے اوپر کم از کم اتنا غور کر لیجئے کہ آیا جس شان سے میں نکلا ہوں اس شایان شان ہے کہ اہل بیت اس کے اندر آئے، میں نے اس کو اتنا شایان شان رکھا ہے. تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، تقدس کا مسئلہ ہے. افراد کی کم اور زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، تقدس کا مسئلہ ہے. آیا کام تقدس کے ساتھ انجام پا رہا ہے؟ اگر وہ تقدس نہیں ہے پھر مت کریں، پہلے تقدس نہ. یعنی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، اگر میرے دل کے اندر غم نہیں ہے تو میں مسائل نہ پڑھوں. الفاظ سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر غم چاہیے. ایک نوح خان وہاں پڑھنے کھڑا ہوا ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھ لے سید الشہداء کے نام پہ نوح پڑھنا ہے؟ اتنا میرے اندر تقدس ہے اس وقت سید الشہداء کے نام پہ نوح پڑھنا؟ کاش ایسا ہونا شروع ہو جائے. ہماری عبادتیں سوچی سمجھی ہوں پھر عبادت کی تاثیر دیکھیں آپ، پھر اس نماز میں اثر ہے، پھر اس مجالس میں، اذان میں، جلوس میں، ہر کام میں اثر ہے. فکر چاہیے، فکر چاہیے. اچھا، بدقسمتی سے جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اور تعداد بڑھ رہی ہے، یہ فکر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ جو لوگ شرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. ایسی تعداد بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوگا. کاش ہم تعداد کو جتنی ابھی ہے اتنے پہ ہی روک لیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو بہتر بنائیں، اس میں فکر کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں، بہت بہتری آ جائے گی، بہت بہتری. پھر خود بخود یہ تعداد اور پھیلے گی، لیکن شعور کے ساتھ پھیلے گی، فکر کے ساتھ پھیلے گی. آپ اپنے کام پہ غور فرمائیں. اسی لیے اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں مصائب بہت بڑی ذمہ داری ہے، مصائب بہت بڑا کام. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں ابھی تک معتقد ہوں کہ مجلس کا سخت ترین حصہ مصائب ہے، سخت ترین حصہ مصائب ہے. کیوں؟ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم منافقت دکھائیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسا دکھائیں کہ ہمارے اندر غم ہے اور غم نہ ہو، ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر وہ روایت ہمارے پاس آئے جس میں لکھا ہے کہ گریہ نہیں کر سکتے تو گریہ کرنے کا چہرہ بناؤ، وہ بھی خدا کے لیے، بندوں کے لیے نہیں ہے. وہ چہرہ بھی خدا کے لیے بناؤ، نہ کہ بندوں کے لیے بناؤ. یعنی عند اللہ سوچو کہ خدا مجھے گریہ نہیں آتا، مجھے گریہ دے دے، اور اگر گریہ نہیں آتا رونے کے جیسے چہرے بنا لو، نہ انسانوں کو دکھانے کے لیے، خدا کے لیے بس، پورے خلوص کے ساتھ. جب میں اور آپ اتنے خلوص کے ساتھ یہ کام کریں پھر یقیناً بی بی کی توجہات ہیں, پھر یقیناً بی بی کی توجہات ہیں, پھر یقیناً ان کی عنایات ہیں ہمارے ساتھ. اپنے اندر وہ خلوص ایجاد کریں. لہذا مصائب کے موقع پر میرا اپنا یہ خیال ہے جو بہترین دعائیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ مصائب کے بعد خدا سے طلب کریں. گریہ ایک علامت ہے, ہمارے پاس روایات میں موجود ہے, گریہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا متعال سے تمہارا رابطہ جڑ گیا, خدا سے رابطہ جڑ گیا. لہذا کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خدا متعال کو یاد کریں, تنہائی میں بیٹھ جائیں خدا متعال کو یاد کریں. اور سید الشہداء کے غم کو بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور مجالس میں شرکت کرنے کے باوجود آپ احساس نہیں کر پا رہے کہ میرے دل میں غم بڑھ رہا یا نہیں بڑھ رہا, تو مشورے کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف, کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں, اندھیرا کر لیں, اپنے لیے مسائل خود پڑھائیں, خود کے لیے مسائل پڑھائیں. اہل بیت نے ہمیں کچھ ادب سکھائے ہیں. مثلاً کیا ادب سکھایا؟ فرمایا جب پانی پینے لگو تو ہماری پیاس کو یاد کر لو. یہ ادب کیوں دیا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ یعنی مثلاً میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, چاہتے ہیں ہمارے دل ان سے جڑے رہیں, تو جب میں پانی پیوں پیاسا ہوں تو ایک موقع پر سوچوں میرا مولا کتنا پیاسا ہو. کبھی آپ کا بچہ پیاسا ہو, آپ اپنے بچے کو پانی پلانے لگیں, ایک موقع پر رک کر سوچیں سکینہ کتنی پیاسی ہوگی. ان مجالس کو اپنے گھروں میں کر لیں, یہ مجالس اپنے گھر میں منعقد کر لیں. آپ کو کبھی اپنے بچے کے اوپر بہت پیار آ رہا ہے, اس کو گود میں لیں اور سوچیں سید الشہداء کے یتیم بچوں کو تماچے لگے, میرا بچہ ان یتیم بچوں سے زیادہ تو نہیں ہے. سید الشہداء کی مجلس کو اپنے دل کے اندر زندہ کریں, بار بار زندہ کریں. کبھی آپ سخت دھوپ میں چل رہے ہوں, پسینہ بہ رہا ہو, سوچے میرے مولا کتنا پیدل چلے تھے, کربلا سے کوبا, کوبا سے شام. چوتھے امام کی قربانیاں عجیب قربانیاں تھی, جانساری عجیب جانساری تھی. کوئی ایک دفعہ شہید ہو جائے, شمشیر چلے شہید ہو جائے, یہ شہید ہے. کوئی زنجیروں سے بار بار شہید ہو, یہ بہت بڑی شہادت ہے. کسی کو ایک نیزہ لگا, خون نکلا, خون بہا, وہ زمین پہ گر گیا. کسی کی زنجیریں اتنا خون بہائے کہ کربلا سے کوفہ تک بہے, کوفہ سے شام تک بہے, بہت بڑی مصیبت. یہ چوتھے امام کا دل تھا جس نے سب کچھ جھیلا ہے. ایک عجیب روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو بیویوں کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا, بیویاں مقتل پر پہنچ گئیں, گویا شمر عمر ابن سعد چوتھے امام کے پاس آیا اور کہا کہ ان بیویوں سے کون یہاں سے چلے. چوتھے امام نے دیکھا میری بھوپی میرے والد کا ماتم کر رہی ہے, دیگر مقدرات شہداء کربلا پہ گریا کر رہی ہیں. چوتھے امام نے کچھ نہیں کہا, اس لائن نے کوڑا امام کی قبر پہ مارا, امام کی کمر خم ہوئی, کچھ نہیں فرمایا. ایک اور کوڑا لگا, امام کی کمر خم ہوئی, نہ جانے کتنے کوڑے لگ گئے. بی بی زینب نے دیکھا, گویا نزدیک آئی, کہا فرزند ہم چلنے کو تیار ہیں. فرمایا بھوپھی اما آپ میرے باپ کا ماتم کریں, میں کوڑے کھانے کو تیار ہوں. کبھی میرا دل چاہتا ہے کہو مولا آپ نے کوڑے کھائے تھے, اب یا حسین ہم کریں گے, اب ہمارے لاشے بھی پامال ہوں گے تو یا حسین نہیں روکیں گے. وسلم محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے اس عزا کا واسطہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ عزاداری کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جن لوگوں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا ہے پاک پروردگار تو ان ظالموں سے واقف ہے, کس طرح سے حساب لے. ہماری تجھ سے التجا ہے جد 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 ان بدبختوں کو واصل جہنم فرما. ان کے مکر و فریب و سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے. ان کو دنیا و آخرت میں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.